بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی 10ویں اور آخری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الاوراد، یعنی وظائف اور شب بیداری کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب الاوراد، وظائف اور شب بیداری کا بیان. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین کو تابع قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو دار القرار سمجھیں اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسے منزل سمجھیں جہاں مسافر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے آگے بڑھتا ہے. زمین ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقل ٹھکانے کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر لیں. وہاں وہ اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں ذخیرہ کیے گئے ہوں گے. زمین کے شر سے، اس کے پھندوں سے اور مکر و فریب سے بچیں. دنیا میں انسان کی حیثیت کشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح کشتی مسافروں کو بہا کر ان کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح یہ عمر رواں بھی انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف لے جاتی ہے. اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں، ان کی پہلی منزل مہد یعنی گہوارہ ہے اور آخری منزل لحد یعنی قبر ہے. وطن جنت ہے یا دوزخ، عمر سفر کا قافلہ ہے، سال منزلیں ہیں، مہینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں، سانس قدم ہیں، طاعت اس سفر کا زاد راہ ہے اور اوقات راس المال ہیں. شہوات اور دنیاوی لذات ڈاکو ہیں جو مسافروں پر یلغار کر کے انہیں لوٹ لیتے ہیں. اب یہ اس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سفر سے نفع کماتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے. نفع کی صورت میں قیامت کے روز خداوند تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اور دار السلام میں اس کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. نقصان کی صورت میں قید ملے گی، زنجیر اور سلاسل کی معیت ہوگی اور دوزخ کے خوفناک طبقات میں عذاب علیم سے دوچار ہوگا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا. ایک لمحہ کی غفلت کرنے والا بھی اس خوفناک نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے. اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفیق الہی، جن کی ہم رکاب تھی، نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور عمر فانی کے باقی لمحات کو غنیمت سمجھا اور دن رات ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے اوقات کی ترتیب سے کچھ وظائف مقرر کیے تاکہ قرب الہی کی طلب آسان ہو جائے اور دار القرار کا یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو. ذیل میں ہم ان وظائف کے فضائل اوقات کے لحاظ سے ان کی تقسیم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. پہلا باب، اورات کی فضیلت اور ترتیب. اورات کی فضیلت. اہل بصیرت یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی لقاء میں منحصر ہے اور لقاء یعنی ملاقات کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محب اور عارف بن کر دنیا سے رخصت ہو. محبت اور انس محبوب کے ذکر پر مداومت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور معرفت محبوب کے افعال و صفات میں مسلسل غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. ذکر و فکر پر مداومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدمی دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیر بات کہہ دے اور بقدر ضرورت دنیا کے استعمال پر اکتفا کرے. دوام ذکر و فکر کی صورت میں یہ ہے کہ آدمی دن رات ذکر و فکر سے متعلق اوراد وظائف میں ڈوبا رہے. لیکن کیونکہ آدمی کی فطرت تجدد پسند ہے اور ایک ہی طرح کے ذکر و فکر کی پابندی اس کی طبیعت اکتاتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ ہر وقت کے لیے دوسرے وقت سے مختلف ورد مقرر کیا جائے تاکہ اس تبدیلی سے اس کی دلچسپی بڑھے اور لذت میں اضافہ ہو. جب رغبت بڑھے گی تو مداومت بھی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آدمی کے تمام یا اکثر اوقات ذکر و فکر سے معمور ہی رہیں. آدمی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان رکھتا ہے. اگر بندہ اپنے اوقات کا نصف حصہ دنیا کی مباح لذتیں حاصل کرنے میں صرف کر دے اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب بھی پہلا نصف راجح ہے کیونکہ وہاں طبعی رجحان موجود ہے. اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہتے. دنیا کے حصول میں ظاہر و باطن مشغول رہتے ہیں اور دل بھی پوری طرح ملتفت رہتا ہے اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشغول ہوتا ہے اور دل بتکلف مائل ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قلب اور جسم دونوں حاضر ہوں. جو شخص جنت میں بلا حساب جانا چاہے اسے اپنے تمام اوقات عبادت میں صرف کرنے چاہیے اور جو اپنے حسنات کا پلڑا بھاری رکھنا چاہے اسے اپنے اکثر اوقات عبادت کی نظر کرنے چاہیے. جو شخص نیک و بد اعمال میں خلط ملط کرتا ہے اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف کر دیں. اس کے جود و کرم اور عفو و درگزر سے یہ بعید نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب: اہل بصیرت پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ رات دن کے اوقات کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا کس قدر ضروری ہے, لیکن اگر تمہیں نور بصیرت میسر نہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کر لو. نور ایمان موجود ہے. اس کی مدد سے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے. فرمایا: ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. پارہ نمبر 29, رکوع نمبر 13, آیت نمبر 7 اور 8. بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. پارہ نمبر 29, رکوع نمبر 20, آیت نمبر 25 اور 26. اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود. پارہ نمبر 26, رکوع نمبر 17, آیت نمبر 39 اور 40. اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے, اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی. وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن الليل فسبح ادبار النجوم. پارہ نمبر 27, رکوع نمبر 4, آیت نمبر 48 اور 49. اور اٹھتے وقت مجلس سے یا سونے سے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں سے پہلے بھی. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. پارہ نمبر 29, رکوع نمبر 13, آیت نمبر 6. بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور دعا یا تلاوت پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. پارہ نمبر 16, رکوع نمبر 17, آیت نمبر 130. اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں بھی تاکہ آپ کو جو ثواب ملے آپ اس سے خوش رہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ. پارہ نمبر 12, رکوع نمبر 10, آیت نمبر 114. اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں. بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ اس کے بعد ان آیات میں غور کیجئے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز اور نیکوکار بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں: امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ پارہ نمبر 23، رکو نمبر 15، آیت نمبر 9۔ بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام یعنی نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تتجافی جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ پارہ نمبر 21، رکو نمبر 15، آیت نمبر 16۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ پارہ نمبر 19، رکو نمبر 4، آیت نمبر 64۔ اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں۔ کانوا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ پارہ نمبر 26، رکو نمبر 18، آیت نمبر 17 اور 18۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ پارہ نمبر 21، رکو نمبر 5، آیت نمبر 17 اور 18۔ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان و زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ پارہ نمبر 7، رکو نمبر 12، آیت نمبر 52۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اوقات کی نگرانی کی جائے اور انہیں اوراد و وظائف سے معمور رکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیار عباد اللہ الی اللہ الذین یرعون الشمس والقمر ولی اہل ذکر اللہ۔ یہ تبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو ذکر الہی کے لیے سورج اور چاند اور سایوں کے منتظر رہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے: والشمس والقمر بحسبان۔ پارہ نمبر 27، رکو نمبر 11، آیت نمبر 5۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا۔ پارہ نمبر 19، رکو نمبر 3، آیت نمبر 45 اور 46۔ کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر نہیں کی؟ اس نے سائے کو کیوں کر دور تک پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس سایہ کی درازی اور کوتاہی پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ والقمر قدرنا منازل۔ پارہ نمبر 23، رکو نمبر 2، آیت نمبر 39۔ اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں۔ هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر۔ پارہ نمبر 7، رکو نمبر 18، آیت نمبر 98۔ اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر لو۔ روشنی اور ستاروں کی پیدائش، سائے کی تخلیق، چاند اور سورج کی رفتار کے منظم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے دنیاوی امور پر مدد لی جائے، بلکہ ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اوقات کی تجدید اور تعین کی جا سکے، تاکہ ان متعین اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے اور لوگ آخرت کی تجارت میں مصروف ہو سکیں۔ ذیل کی آیت اس میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 62۔ اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اور یہ دلائل اس شخص کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب بنایا گیا ہے، تاکہ اگر ایک وقت میں عبادت کا کوئی حصہ باقی رہ جائے تو دوسرے میں اس کا تدارک ہو سکے۔ آیت میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امر ذکر و شکر کے لیے ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 12۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔ یہاں فضل سے ثواب اور مغفرت مراد ہے۔ اورات کی تعداد اور ان کی ترتیب، دن کے ورد 7 ہیں اور رات کے 4 ہیں۔ ذیل میں ہم ہر ورد کی فضیلت اور وقت کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ دن کے وظائف، پہلا وظیفہ، اس کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے اس وقت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، فرمایا، والصبح اذا تنفس، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 18، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے۔ ایک جگہ اپنی مدح کا مضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا، فالق الاصباح، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 97، وہ صبح کا نکالنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 38، آیت نمبر 1، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ صبح کے وقت سایہ سمیٹ کر اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا، ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 64، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ اس وقت آفتاب کا نور پھیلتا ہے اور رات کا سایہ سمٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت خدا تعالی کی تسبیح کیا کریں، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 17، سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 130، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 130، اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول اور آخر میں، تاکہ آپ کو جو ثواب ملے آپ اس سے خوش ہوں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 20، آیت نمبر 25، اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے۔ دن کے اورات کی ترتیب یہ ہے کہ جس وقت بیدار ہو تو ذکر الہی سے اپنے دن کا آغاز کرے اور یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، آخر تک. یہ دعائیں پچھلے باب میں گزر چکی ہیں، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے. دعا پڑھتے ہوئے کپڑے تبدیل کرے اور یہ نیت کرے کہ میں حکم الہی کے بموجب ستر عورت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کپڑے پہن رہا ہوں. میرا مقصد نہ ریاکاری ہے اور نہ کبر و رعونت. اگر ضرورت ہو تو بیت الخلا جائے، پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھے اور دعائیں پڑھے جو ہم نے کتاب الطہارت میں اس موقع کے لیے لکھی ہیں. وہاں بیت الخلا میں آنے جانے کے تمام آداب مذکور ہیں، ان کے مطابق عمل کرے. پھر مسواک کرے، وضو کرے اور وضو کے ان تمام آداب کی رعایت کرے جو کتاب الطہارت میں بیان کیے جا چکے ہیں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی دو مسنون رکعتیں گھر میں ادا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں بروایت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا موجود ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ سنتیں مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. سنتوں سے فارغ ہو کر وہ دعا پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. دعاؤں کے باب میں ہم اس کی تفصیل لکھائے ہیں، یعنی اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بها قلبی، آخر تک. اس کے بعد مسجد کے لیے روانہ ہو. مسجد جاتے ہوئے جو دعا ہم پچھلے باب میں لکھائے ہیں اس سے غفلت نہ کرے. نماز کے لیے تیز تیز قدموں سے نہ جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف چلے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز کے لیے جانے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھے اور وہ دعا پڑھے جو مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ تلاش کرے. شرط یہ ہے کہ پہلی صف میں گنجائش ہو اور جگہ تلاش کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنی پڑیں، نہ آگے جانے سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. جمعے کی بحث میں ہم اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں. اگر گھر میں سنتیں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے اور نماز باجماعت تک دعا میں مشغول رہے. گھر میں سنتیں پڑھ لینے کی صورت میں تحیت المسجد کی دو رکعت پڑھے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے. فجر کی نماز کے لیے مستحب وقت غلس یعنی اندھیرے کا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز تاریکی میں ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہر نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں مسجد میں ادا کرے. ان دونوں کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. انس ابن مالک کی روایت میں ہے کہ نماز فجر کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تودا ثم توجہ الى المسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيا عنه سيئة والحسنة بأشر أمثالها فإن صلي ثم أنصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسد حسنة ونقلب بهجة مبرورة فإن جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة ألف حسنة ومن صلي أتمت فله مثل ذلك وانقلب بأمرة مبرورة. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ حدیث اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ملی، البتہ بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے: ومن صلى المغرب كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: جو شخص وضو کرے اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جائے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے وقت واپس ہو تو اسے اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک مقبول حج کا ثواب لے کر واپس ہوگا. اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے تو اسے ہر رکعت کے عوض 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اور جو شخص عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر واپس ہوگا. اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوا, وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے. مجھے دیکھ کر فرمانے لگے, اے بھتیجے, تم اس وقت اپنے گھر سے کس مقصد کے لیے نکلے ہو؟ میں نے عرض کیا, صبح کی نماز کے لیے. فرمایا, مبارک ہو, ہم اس وقت مسجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جہاد کرنے کے مساوی کہا کرتے تھے. یا یہ کہا کہ ہم اس وقت مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, میں بھی سو رہا تھا اور فاطمہ بھی اس وقت نیند میں تھیں. فرمایا, کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہماری جانیں باری تعالیٰ کے قبضے میں ہیں, جب وہ ہمیں اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. پارہ نمبر 15, رکوع نمبر 20, آیت نمبر 54. اور انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں ہے, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. فجر کی سنتوں کے بعد دعا پڑھے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے. بہتر یہ ہے کہ 70 بار یہ دعا پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زندہ ہے, قائم رہنے والا ہے, اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر فرض نماز ادا کرے اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائط کی تکمیل کرے. نماز کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے. نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے. اگرچہ اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے, یہاں ہم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرنے کی فضیلت پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لئن اقعد فی مجلس اذکر اللہ فیہ من صلاۃ الغداۃ الى طلوع الشمس احب الى من اعتق 4 رقاب. صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے لیے برپا ہونے والی مجلس میں بیٹھنا میرے نزدیک 4 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے, کتاب العلم میں بھی یہ روایت گزری ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اسی جگہ تشریف رکھتے تھے جہاں نماز ادا فرماتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نماز بھی ادا فرماتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے, مگر اس میں 2 رکعت پڑھنے کا ذکر نہیں. البتہ 2 رکعتوں کے ذکر کے ساتھ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں, من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کجر حجت و عمرت تامت تامہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث قدسی میں ہے، یا ابن آدم اذکرنی بعد صلاة الفجر ساعت و بعد صلاة العصر ساعت اکفک ما بینهما. یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ مرسلن ہے. اے ابن آدم، فجر اور عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر میرا ذکر کر لیا کر، میں تجھے ان دونوں وقتوں کے درمیانی حصے کے لیے کافی ہوں گا. ان فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے اور کسی سے کوئی بات نہ کرے. اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے، اول دعائیں، دوم تسبیح پر ذکر، سوم قرآن پاک کی تلاوت، چہارم خداوند قدوس کی قدرت میں غور و خوض. دعائیں، دعاؤں کا سلسلہ نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا. سب سے پہلے یہ دعا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد یہ دعا کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اپنی دعاؤں کا آغاز فرمایا کرتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحی و یمیت، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ اہل النعمت والفضل والثناء الحسن، لا الہ الا اللہ ولا تعبد الا ایہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. پاک ہے میرا رب، عظیم، بزرگ و برتر، زیادہ دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ مارتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نعمت والا ہے، صاحب فضل ہے اور اچھی تعریف کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم دین میں اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں، خواہ کافر برا منائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پھر وہ دعائیں پڑھے جو کتاب الاذکار کے تیسرے اور چوتھے باب میں لکھی گئی ہیں. اگر ہو سکے تو تمام دعائیں پڑھے، ورنہ ان میں سے اتنی دعائیں یاد کر لے جو اس کے حال کے مطابق ہوں، زبان پر ہلکی پھلکی ہوں اور قلب میں سوز و گداز پیدا کرنے والی ہوں. ذکر کے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور تکرار کے بڑے فضائل ہیں. طول کلام کی وجہ سے ہم وہ تمام کلمات یہاں بیان کرنے سے قاصر ہیں. تکرار و اعادے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین بار یا سات بار کہا جائے. زیادہ سے زیادہ تعداد یہ ہے کہ ہر کلمہ کا 100 بار یا 70 بار ورد کیا جائے، اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ اعادہ کیا جائے. بہرحال وقت میں جس قدر گنجائش ہو اسی کے مطابق پڑھے. 10 کی تعداد اوسط درجے میں ہے. اس میں مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے، جس پر مداومت ہو سکے، اگرچہ مقدار میں مختصر ہی کیوں نہ ہو، مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے اور یہ اثر دیر تک باقی رہتا ہے. مقدار میں کم اور دائمی طور پر باقی رہنے والے وظیفے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل زمین پر پڑنے سے گڑھا ہو جائے، اگرچہ وہ زمین پتھریلی ہی کیوں نہ ہو. اس پانی کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے زمین پر انڈیل دیا جائے. ذیل میں ہم 10 کلمات بیان کرتے ہیں. اول، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحی و یمیت، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بازار میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور نسائی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصراً مروی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہے. دوم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پاک ہے وہ میرا رب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، قوت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی عطا کردہ ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نسائی، ابن حبان اور حاکم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. سوم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی والروحی. پاک صفات، پاک ذات ہے ہمارا رب، ملائکہ اور روح الامین کا رب. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے، ابو الشیخ فی الثواب میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چہارم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. پاک ہے رب، رب عظیم، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من قال لك فی یوم مئت مرت حتت خطایا وان کانت مثل زبد البحر. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پنجم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واساله التوبه. میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مستغفری نے کتاب الدعوات میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا نقل کی ہے، اور الفاظ یہ ہیں، من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. اس روایت میں اسألت توبہ کے بجائے اتوب الیہ ہے. ترمذی میں بھی نے بھی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا روایت کی ہے. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ششم، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ، جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو رد کے روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالداری نہیں بچا سکتی. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس دعا کے تکرار کے سلسلے میں ہمیں کوئی مسند روایت نہیں ملی، البتہ فرض نمازوں کے بعد اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کا پڑھنا ثابت ہے. دعاؤں کے باب میں یہ دعا نقل کی جا چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہفتم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جو بادشاہ ہے اور کھلا حق ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مستغفری نے کتاب الدعوات میں اور خطیب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ذکر کی تکرار کی حدیث نقل کی ہے. الفاظ یہ ہیں، من قالها فی یوم مئت مرت کان له امان من الفقر و امان من وحشت القبر واستجلب به الغنا او اس تقرأ به باب الجنة. ابو نعیم نے بھی حلیہ میں یہ ذکر نقل کیا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہفتم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اصحاب سنن، ابن حبان اور حاکم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسي لم يسبه فجات بلاء حتى يسبح ومن قالها حين يسبح ثلاث مرات لم يسبه فجات يمسي. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. نعم، اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اے اللہ، صلاۃ و سلام نازل ہو نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور آپ کی آل و اولاد اور آپ کے اصحاب پر. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ذکر محمد ابن عبد الواحد النافعی نے فضائل القرآن میں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں: من ارادانی یموت فی السماء الرابعۃ فلیقل کل یوم ثلاث مرات. تبرانی میں ابو دردا سے اس ذکر کا تکرار ان الفاظ میں منقول ہے: من صلی علی حین یصبح عشر او حین یمسی عشر درکتہ شفاعتی یوم القیامہ. پہلی روایت کو منکر کہا گیا ہے اور دوسری کو منقطع. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دہم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. میں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے، پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے. اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ ذکر ترمذی میں معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں: من قال حین یسبح ثلاث مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اقرأ ثلاث آیات من آخر سورة الحشر وقل اللہ به سبعین الف ملک ومن قالها حین یمسی کان بتلک المنزل. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ 10 کلمات ہیں. اگر ان میں سے ہر کلمہ 10 بار پڑھا جائے تو کلمات کی مجموعی تعداد 100 ہو جائے گی. ایک ہی کلمے کے 100 بار تکرار سے کہیں افضل یہ ہے کہ یہ 10 کلمے پڑھے جائیں اور ہر کلمے کا 10 بار اعادہ کیا جائے، اس لیے کہ ان میں سے ہر کلمے کا الگ اجر و ثواب ہے. ہر کلمے کی تنبیہ دوسرے کلمے سے مختلف ہے، اور ہر کلمے کی لذت دوسرے کلمے کی لذت سے علیحدہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ایک کلمے تک ذہن اور زبان کی منتقل سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی. قرأت قرآن: قرأت قرآن کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت کرے جن کے فضائل روایات میں مذکور ہیں، مثلا سورہ فاتحہ. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بخاری میں ابو سعید ابن المعلی سے انہا اعظم السورہ فی القرآن، اور مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ زمین میں ایک فرشتہ اترا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ابشر بنورین او تیتہما لم یوتہما نبی قبلک فاتحة الكتاب وخواتم سورة البکرة لم تقرأوا بحرف منهما الا اعطيت. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. آیت الکرسی: اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت مسلم میں عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے: یا ابا المنذر اتدری ای آمن کتاب اللہ معک اعظم قلت اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے آخر تک. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے: من قراب الآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلتی کفتا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے: ابو الشیخ ابن حبان بروایت عبداللہ ابن مسعود: من قرأ شہد اللہ الی کولہ الاسلام ثم قال وانا اشہد بها شہد اللہ به واستودع اللہ هذه الشہادۃ وهي لی عنده وديعۃ جاء یوم القیامۃ فقیل له عبدی هذا عهد الى احد وانا احق من وفى بالعهد ادخل عبد الجنه. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 10، آیت نمبر 18۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے بغیر حساب تک، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 11، آیت نمبر 36۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مستغفری فی الدعوات بروایت علی رضی اللہ عنہ ان فاتحة الكتاب و آیت الکرسی او آیتین من آل عمران شہد اللہ الى قوله الاسلام وقل اللہم مالک الملک الى قوالی للقوله بغير حساب معلقات ما بينهن وبين الله حجاب۔ اس روایت میں یہ بھی ہے، فقال الله لا يقرأ احد من عبادي وبر كل الصلاة الا جعلت الجنة مثوى۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لقد جاءكم رسول منكم انفسكم سے سورت کے آخر تک، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 128۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی فی الدعاء بروایت انس فرماتے ہیں، علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احترز به من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فقل حسبی اللہ الى آخر السورہ۔ ابو القاسم النافعی نے فضائل القرآن فی رغائب القرآن میں محمد ابن بکار کی یہ روایت نقل کی ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لزم قراۃ له لقد جاءکم رسول من انفسکم الى آخر السورہ لم یمت ہدم ولا غرق ولا ضرب بحدیدہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لقد صدق الله ورسول رؤو بالحق سورہ فتحنا کے آخر تک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں کوئی خاص روایت مجھے نہیں ملی، البتہ سورہ فتح کی فضیلت کی روایت ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو شیخ نے کتاب التوب میں طواب میں نقل کی ہے، من قراء سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لیکن اسے موضوع کہا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 111۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان آیات کی فضیلت احمد اور طبرانی میں معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، ہاں، پانچ آیتیں سورہ حدید کے شروع کی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سورہ حدید کی ابتدائی پانچ آیات کے ورد سے متعلق روایت ابو القاسم النافعی نے فضائل القرآن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده سورہ حشر کے آخر تک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات کے سلسلے میں بحقی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، من قراء خواتيم الحشر في ليل او نهاري فمات من يوم او ليله فقد ارحب الله له الجنه فقد ارجب الله له الجنه۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، مسبعات عشر پڑھنے کی فضیلت۔ مسبعات عشر وہ 10 دعائیں ہیں جو خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم التیمی رحمتہ اللہ علیہ کو ہدیہ کی تھیں، اور انہیں یہ وصیت کی تھی کہ وہ صبح و شام ان دعاؤں کے ورد کا التزام کریں، ان دعاؤں کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہوگا، اور یہ دعائیں مذکورہ تمام دعاؤں کا نیم البدل ثابت ہوں گی۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک واقعہ قرظ ابن وبرا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، یہ ابدال میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ شام سے میرے ایک بھائی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک قیمتی ہدیہ دیا اور یہ کہا کہ اے قرظ، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں یہ ہدیہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگے کہ مجھے ابراہیم الیتیمی نے عطا کیا ہے۔ میں نے کہا تم نے ابراہیم الیتیمی سے بھی یہ سوال کیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ وہ کہتے ہیں میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور تسبیح تمہید تحلیل اور تمجید میں مشغول تھا، ایک شخص آئے سلام کیا اور میری دائیں طرف بیٹھ گئے، میں نے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بہت ہی عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور بڑی پیاری خوشبوئیں ان کے لباس سے آ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا بندہ خدا تم کون ہو؟ فرمانے لگے میں خضر ہوں اور تمہیں سلام کرنے آیا ہوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے جس کا مقصد حب الہی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک گراں قدر تحفہ ہے، میں یہ تحفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لائیے، وہ تحفہ کہاں ہے؟ فرمایا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے یہ عمل کیا کرو، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق یعنی مائوستین، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور آیت الکرسی سات سات مرتبہ پڑھو، اس کے بعد سات مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، سات مرتبہ درود شریف پڑھو، سات مرتبہ اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرو، پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولا نام نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم۔ اے اللہ تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معاملہ کر جو تیرے شایان شان ہے، اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، بلا شبہ تو بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میری تمہیں یہ وصیت بھی ہے کہ اس کی ہمیشہ پابندی کرنا، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے یہ ضرور بتلائیں کہ یہ گراں قدر تحفہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خضر علیہ السلام سے نہ ملاقات ثابت ہے اور نہ عدم ملاقات، اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کے متعلق کچھ بتلائیے۔ فرمایا اگر تمہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب دریافت کر لینا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ فرشتے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس سفر کا اختتام جنت پر ہوا، جنت میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لیے ہیں، کہنے لگے یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تیرا عمل کریں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی بہت سی چیزوں کے نام بھی بتلائے اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا۔ اس کے بعد میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ساتھ 70 پیغمبر تھے اور فرشتوں کی 70 صفیں آپ کے پیچھے تھیں اور ہر صف مشرق و مغرب میں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتلایا ہے اور وہ اس سلسلے میں آپ کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرمایا خضر سچ کہتے ہیں، خضر سچے ہیں، ان کا ہر فیصلہ اور ہر حکم صحیح ہوتا ہے، اور وہ اہل زمین کے عالم ہیں، وہ ابدالوں کے سردار ہیں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں اور اسے خواب میں وہ تمام چیزیں نظر نہ آئیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں، تو وہ شخص بھی ان چیزوں کا مستحق قرار پائے گا یا نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم یہ عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے اور نہ جنت میں داخل ہو، مگر اسے اتنا ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، اور بائیں جانب والے فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ ایک سال تک اس کی برائیاں نہ لکھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ اس عمل کی توفیق صرف نیک بختوں نعمتوں کو حاصل ہوگی، بدبخت اس سے محروم رہیں گے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 4 ماہ تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، غالباً ان کی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگی۔ یہ قرأت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے، اگر ان یہ قرأت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے اگر ان آیات کی اگلی پچھلی آیات بھی پڑھ لیا کریں تو اس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اس مقدار میں بھی اکتفا کر سکتا ہے، دونوں صورتیں بہتر ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر و فکر اور دعا ہر چیز باعث اجر و ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز تامل، حضور دل اور ان تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہو جو ہم نے تلاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کیے ہیں۔ فکر، ذکر کے ساتھ فکر کا معمول بھی رکھے۔ فکر کے طریقے ہم 4 جلد کی کتاب تفکر میں بیان کریں گے، یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت مجموعی فکر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اس کے لیے علم معاملہ میں مفید ہوں، مثلا اپنے نفس کا حساب کرے اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اس دن کے وظائف کی ترتیب قائم کرے جس کی صبح اسے نصیب ہوئی ہے، ان تمام امور کے ازالے کی تدبیر کرے جو خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوں، اپنے عمل کی کوتاہیوں کے اسباب تلاش کرے اور ان کی اصلاح کرے، جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے، خواہ اس کا عمل خود اپنی ذات سے متعلق ہو یا مسلمانوں سے متعلق۔ فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکاشفہ اور علم جو علم فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکاشفہ میں فائدہ پہنچائیں تاکہ باری تعالی کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے تسلسل پر نظر ڈالے۔ یہ غور و فکر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالی کی نعمتوں کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور حق کے شکر ادا کیا جا سکے، اللہ تعالی کے عذاب کا تصور بھی کرے، اس تصور سے باری تعالی کی قدرت کا علم ہوگا اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پیدا ہوگا۔ ان امور کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں اور بعض کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ جلد 4 میں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر فکر کی توفیق ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں ذکر الہی بھی ہے اور 2 باتیں مزید ہیں، ایک زیادتی معرفت اور دوسری زیارت محبت۔ فکر کشف اور معرفت کی کلید ہے، فکر سے محبت کی زیادتی کی تفصیل یہ ہے کہ دل صرف اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کی عظمت کا اسے اعتقاد ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی صفات، اس کے افعال اور قدرت کے عجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور تعظیم سے محبت بڑھتی ہے، اگرچہ ذکر بھی انس و محبت کا سبب ہے مگر وہ محبت زیادہ دیر پا اور اثر انداز ہوتی ہے جو معرفت سے حاصل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر اس کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کا بذات خود مشاہدہ کرنے کے بعد عاشق ہو اور کوئی دوسرا محض اس کی خوبصورتی کا ذکر سن کر عاشق ہو جائے، یقیناً پہلے شخص کی محبت زیادہ دیر پا ہے کیونکہ وہ مشاہدے اور تجربے کی بنا پر مبنی ہے، اور دوسرے کی محبت زیادہ دیر پا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق محض سما سے ہے۔ عارف کی محبت اور ذاکر کے انس کا حال بھی یہی ہے، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ دل اور زبان کے ذریعے ذکر اللہ پر مداومت رکھتے ہیں اور ان معتقدات کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک پہنچائے گئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا اجمالی علم ہے، وہ دوسروں کے بتلانے سے ان کے معتقد ہیں۔ عارفین نے جمال الہی، جلال خداوندی کا، اپنے جسم کا، اپنے چشم باطن کی بصیرت سے مشاہدہ کیا ہے۔ باطنی بصیرت ظاہری بصارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوت رکھتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے جلال و جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں۔ مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالی کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے۔ ہر شخص کے مشاہدے کی انتہا وہاں تک ہے جہاں تک اس کے لیے حجاب دور ہوا، باری تعالی کے جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں۔ مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے. باری تعالیٰ کے جلال و جمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ حجاب بھی 70 ہیں جنہیں نور کہتے ہیں اور جن کے بارے میں ناپختہ ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان حجابات تک پہنچنا نصیب ہو گیا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین اللہ و بین الملائکتی الذین حول العرش 70 حجاب من نور. اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں کے درمیان جو عرش کے چاروں طرف ہیں نور کے 70 پردے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن حبان فی کتاب العظم، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کتاب میں، ابن حبان میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل حتی ترى ربک قال ان بینی و بینہ 70 حجاب من نور. تبرانی اکبر میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دون اللہ تعالی الف حجاب من نور ظلمت. اور مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حجابت النور لو کشفہ لحرقت سجات وجہہ ما انتہی الیہ بصر من خلقی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پھر یہ انوار بھی سلسلے وار ہیں اور ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں جس طرح چاند، سورج اور ستاروں کے نور مختلف ہوتے ہیں. ابتدا میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا. بعض صوفیاء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پر استدلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 77. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا. قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لیے کوکب ستارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس ستارے سے مراد وہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسمان پر چمکتے ہیں. یہ بات تو عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے. جس شے کو عام لوگ خدا نہ کہیں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر اسے خدا کیسے کہہ سکتے تھے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے.